الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظيم والاحترام حضرات السادات الكرام، منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوال احترام، اور اس محفل میں شامل میرے تمام سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خلوص دل کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار. اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا.
اللہ سبحان اللہ.
تو خود فرماتے ہیں دوتی یہ اصفہاں سن کلام رضا، دوتی یہ اصفہاں سن کلام رضا، بے زبان بے زبان
بے زبان. سبحان اللہ سبحان
اللہ. اور عرض کرتے ہیں جبکہ پیدا شہے انس و جاں ہو گیا، جبکہ پیدا شہے انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لوٹے پتا ہو گیا، ہر ستارہ شب مولود مصطفیٰ، شمعدان 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 ہو گیا.
سبحان اللہ.
اور فرما رہے ہیں کس کے روئے منور کی یاد آ گئی، کس کے روئے منور کی یاد آ گئی، دل تپاں دل تپاں دل تپاں. اور آج کہتے ہیں یا نبی لو خبر آتش غم سے میں، یا نبی لو خبر آتش غم سے میں، دکھتا جاں دکھتا جاں
دکھتا جاں.
اور ایک کسی پیاری بات بتائی کہ ہم شفاعت سے تیری گنہگاروں پر، ہم شفاعت سے تیری گنہگاروں پر مہربان مہربان مہربان. اور ایک ایسی بات بتا گئے کہ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. فرماتے ہیں جس کو ان کے مقام کا پتہ مل گیا، جس کو ان کے مقام کا پتہ مل گیا، بے نشان بے نشان بے نشان.
سبحان اللہ.
لیکن بے نشان ہونے کے باوجود اس کا نشان نہیں مٹا. خود فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر نفس اپنا نام
ہو جائے گا.
اور فرماتے ہیں جھائی لو دامن سخی کا تھام لو، جھائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں
نعرہ رسالت
جن کو بھی آرام
ہو ہی جائے
ہو ہی جائے. تو رضا کے دل کا آرام کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام, اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام. شوق ہے اپنے سبھی انہیں کام, لو لگی ہے کیا بھی در کے غلام, چاہ رہے درد رضا کا. تو رضا کا درد کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں جان ہے اس کے مصطفیٰ, جان ہے اس کے مصطفیٰ, دوست فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ. رضا کو درد کہتا تھا. خود فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. یہ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و حرت سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و حرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رہنا, تم نہیں چلتے رہنا, تو سامان ہے عاشق کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر میں ہر وقت تڑپتا تھا اور طرف طرف کر یہی کہتا تھا روح فدا کا فجد ہر کا, روح فدا کا فجد ہر کا, یکشو لا دیگر برزن اس کا مرتن منزن. پھونک دیا یہ جان پیارے چلا جائے, یہ جان اس کے رسول میں جلی تو کیا ملے گا؟ خود فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے کرتے, جو آگ بجا دے گی. ایسا عاشق رسول کہ اگر خدا کی حمد لکھتا ہے تو حمد باری تعالیٰ میں بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے نظر آ گئے. اسی لیے تو فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو کہہ رہا ہوتا. وہ فرماتے ہیں اس گلی کا غدا ہوں میں جس میں مانگتے دار 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 دار. کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ اس لیے مانگتے پھرتے ہیں کہ میرے کریم سے گل کترا کسی نے مانگا, میرے کریم سے گل کترا کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دور بے بہا. ایسا کریم آتا کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو, جو بھیک لیے راہ گدا گر رہا. ایسا داتا کہ ممتا کا ہاتھ اس سے ہی داتا کی دین تھی, ممتا کا ہاتھ اس سے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. ایسا داتا کہ فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, بہت بھیک دیں اور خود کہیں ممتا کا بلا.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت علامہ حمدانی صاحب زندہ, زخم غریب نواز, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا یہ منصب ہو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا
ہمارا
ایسا عاشق رسول کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے قدموں تلے اپنے دل کو نرم لالچی کی حیثیت سے بچھانے کے لیے تیار, لیکن بارگاہ رسالت کے گستاخوں پر, سمجھ گئے, بارگاہ رسالت کے گستاخوں پر وہ ہمیشہ پہرے الہی کی بجلی بن کر ہی چوکا. اسی لیے تو فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل بھارت نت کے قلعے ملا کے جائیں گے. اور فرماتے ہیں خواب ہو جائے ادو جل کے مگر ہم کو رضا, خواب ہو جائے ادو جل کے مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. اور اسی لیے تو فرمایا آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگتے پھر نہ مانیں گے, پھر نہ مانیں گے,
قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو تیرا باپ بھی مانے گا. قیامت کی بدبو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اعلیٰ اور الفا کے اظہار کے لیے ہی تو قائم فرمائے گا. فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. ان کی شان محبوبی دیکھ کر تو اس وقت ہر منکر ہر منافق قبول کرے گا, تب ہم سرکار کی عظمت کے قائل ہیں. لیکن اس وقت اس کا ماننا کچھ کام نہیں آئے گا. نتیجہ یہ ہوگا ماننے والوں کو, اہل سنت کو, عاشقوں کو گروہ در گروہ لے کر فرشتے جنت کی طرف جائیں گے. یہ چوبیس ہی گھس جائے گا.
اسے بھی مانتا ہوں
فرشتہ
لے جائے گا
چوبیس گھسا دنیا کو لے کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. چوبیس گھس گیا تو فرشتہ کیا کہے گا اعلیٰ حضرت کے شیر میں سے. فرشتہ یہ کہے گا معلوم ہے
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب.
فرشتہ کیا کہے گا
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب.
اعلیٰ حضرت کا شیر ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اور اسی لیے تو فرمایا سورج اٹھتے پاؤں پلتے چاند اٹھارے سے ہو
چاند.
دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اسی لیے تو ان چوبیس کو آگاہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں کن کے رضا ہے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار آداب سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اور اگر شر کریں گے تو کیا انجام ہوگا معلوم ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ابو کی سینے میں ڈال ہے. اسے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے کیوں پار ہے. کیوں پار ہے. اس لیے پار ہے کہ ملک دہن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمجھ آ گئے ہو رضا کے سکے اتنے ملتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار.
خیر
یہ چند اشعار بطور تبرک سرکار اعلیٰ حضرت کے. اب آج تو اتنا مواد آ رہا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ آج اہل حضرت والوں کا کرتا اور پاجامہ اتاریں گے, لیکن اب ان کا بنیان بھی اتر جائے گا اور نیچے کی چڈی بھی نکالا. الحمد للہ یہ چند اشعار اعلیٰ حضرت کے بطور تبرک اس لیے دلا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہی آقا نعمت سازدار اہل سنت سیدی و سندی و ماوائی و مرجائی و دخلی کی دنیا و الآخرہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاٹ لائن کنیکٹڈ ہوتی ہے. پھر میرا پیر جو چاہے گا اپنے گلام سے سنوا گا. کل ہم نے ہمارا جو بیان تھا وہ شرک کی کچھ گفتگو کر کے ہم نے ختم کر دیا. آپ حضرات کی یاد آنے کے لیے پھر اس کو ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شرک ایک ایسا گھنونا گناہ ہے کہ جس کا حکم
اب بس اجل سے لے کر اب تک باقی رہے گا اور ہر شریعت میں شرک شرک کے حکم میں رہا. لیکن حرام اور حلال کے جو احکام ہیں وہ اگلی شریعت میں بھی تبدیل ہوتے رہے, ہماری شریعت میں بھی تبدیل ہوتا ہے. لیکن شرک کا کام, یعنی کہ جو کام آدم علیہ السلام کی شریعت میں شرک تھا وہ ہماری شریعت میں بھی شرک ہے. ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں شرک ہو گیا. ایسا نہیں کہ آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ جائز تھا شرک تھا اور ہماری شریعت میں آ کر جائز ہو گیا. نہیں, جو کام آدم علیہ السلام کی شریعت میں شرک تھا وہ ہر نبی کی شریعت میں اور تمام انبیاء کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی شرک کے حکم میرا. اور شرک کا حکم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان فرشتے سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. ایسا نہیں کہ جو کام انسان کے حق میں شرک ہو وہ فرشتوں کے لیے جائز ہو یا جنات کے لیے جائز ہو. نہیں, جو کام انسان کے حق میں شرک ہے وہ فرشتے کے حق میں بھی شرک ہے, جنات کے حق میں بھی شرک ہے. اب یہ اور ان کے بڑے بڑے بول اہل حدث بول بول سمجھ گئے نا, کوئی عاشق ولیوں کا ولی کی قبر میں گیا اور تھوڑا جھکا فوراً شرک کا بدمہ. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے شرک کیوں کہا, تو کہتے ہیں یہ کیوں کیا, تیرا کلیجہ کیوں پھٹتا ہے یار. پہلی بات تو یہ کہ سجدے کے لیے آٹھ فرائض ہیں, کتنے, پیشانی, ناک, دو ہاتھ, دو گھٹنے اور دو پاؤں. آپ کھڑے کھڑے چادر کو چوم رہے ہیں, حالانکہ شریعت کا مسئلہ بھی سن لو, اعلی حضرت نے کیا فرمایا وہ بھی سن لو. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ولی کی درگاہ کو چومے نہیں بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چار ہاتھ کے فاصلے پہ دو کھڑا رہا. اب دیکھیے نیت نیت میں فرق ہے. جو حاجی لوگ ہیں اس محفل میں جنہوں نے حج کیا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر دے. ہم لوگ جب مدینہ دیوا جاتے ہیں تو وہاں کے یہ جاہل سپاہی لوگ مسلح قبضے پہ رکھ کر شیر شیر کر کے مسلح سے مارتے ہیں, سرکار کی جالی کو نہیں چومنے دیتے. اعلیٰ حضرت نے بھی جالی چومنے کی منع کی, لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت کی ممانعت اور ان وہابیوں کی ممانعت میں جمے آسمان کا فرق. منع دونوں کر رہے ہیں, وہ جو سونے کا منع کر رہا ہے اور شرک کہہ کے مار رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر گیز ہر گیز جاری مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا. آگے تحریر فرماتے ہیں کہاں ہمارے گنہگار آگ اور کہاں وہ مقدس جال. یہی ان کا کرم کے حکم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے دربار میں بلا لیا. لیکن سمجھ لو ہم نے اعلیٰ حضرت کا مطلب بیان کر دیا, لیکن سمجھ لو کہ ایک آدمی درگاہ کو کیوں گا ہے تو پہلے تو آپ اس کو سجدے کا حکم نہیں لگا سکتے. اور سمجھ لو کہ کسی نے سجدہ ہی کر دیا تو کل ہم نے ایک مثال دی تھی کہ تین آدمی تین پیر درخت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اس میں سے ایک کافر ہے, ایک حرام دار ہے اور ایک ثواب کا حقدار ہے. ایک نے پیر کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا, اسلام سے خارج ہو گیا, مشرک ہو گیا. ایک نے پیر کی تعظیم کے لیے پیر کو سجدہ کیا, حرام کا مرتکب ہو گیا. اور ایک نے اللہ کو سجدہ کیا, پیر کی تعظیم یا پیر کی عبادت کی نیت نے نہیں صرف اتفاق کیا, اس کے سامنے پیر تھا اس نے اللہ کو سجدہ کیا, ثواب کا حقدار ہو گیا. کام تینوں ایک ہی کر رہے ہیں لیکن نیت کا فرق ہے. ایک عبادت کے لیے اچھے کر رہا ہے, ایک تعلیم کے لیے اچھے کر رہا ہے اور ایک خالص اللہ کی عبادت کے لیے اچھے کر رہا ہے. تینوں کا کام ایک طریقہ ہے, ایک سنگ
دینوں کی ایک ہے لیکن دینوں کے لیے حکم الگ. اب ہم ان وہابیوں کو اہل حدیث کو پوچھتے ہیں کہ سمجھ لو پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کوئی مسلمان کسی قبر کو یا صاحب قبر کو اپنا معبود نہیں سمجھتا. بولو خبر کیا؟ پھر بھی آپ الزام لگاتے ہو سچے کی نیت بھی نہیں کرتا. تاجر سے جھکتا ہے چادر کو چومتا ہے تو آپ الزام لگاتے ہو سچا کر رہا ہے. مان لو انہیں سچا کیا تو اب اس کو مشرک کہنے کا آپ کو حق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیوں اس میں دہلی تکیہ کے ایمان میں لکھتا ہے کہ کسی کے دل کی نیت اور کسی کے دل کے خطرات پر مطلع ہونا یہ اللہ صاحب کی شان ہے اور کسی نبی اور ولی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کے دل کی بات جان جائے. اور اگر ایسا عقیدہ کسی نبی اور ولی کے ساتھ رکھا وہ مشرک ہو جائے گا. تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں ایک آدمی جب قبر کو چوم رہا ہے آپ کو کس سے معلوم ہو گیا یہ عبادت کا سجدہ کر رہا ہے؟ اس کے دل کی نیت آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تم جو سچا ہی کر رہا ہم اس کا بچاؤ نہیں کرتے کہتے چلو سچا کیا تو تعظیم کا بھی سچا ہو سکتا ہے. اور اگر تعظیم کے کھیتے تو تم شرک کا فتوی لگاتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ کیوں سورہ یوسف کا پہلا رکو اس کا نام یوسف ہو لی ابھی ہے یا آبت ہے اینی رائے تو اہدا اشرا کو کبا و شمسا وال قبرا رائے تو ہم لی تاجدی. اس کی تعبیر سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں آپ کو ملے گی. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بتا تھا آخری آیت میں ملے گی کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب دونوں اگر سجدہ کرنا ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہے تو کیا یوسف علیہ السلام کے والد جو جلیل القدر کے گھر میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا عبادت کا سجدہ کیا تھا؟ نہیں وہ تعظیم کا سجدہ تھا اور تعظیم کا سجدہ شریعت یوسفی میں جائز تھا ہماری شریعت میں نہ جائز. اگر ہر سجدہ شرک ہے تو شرک کا حکم ہر شریعت میں ایک ہے. اور شرک کا حکم انسان زندہ فرشتوں کے لیے بھی ہے گئے. اگر ہر سجدے کو تم عبادت کا سجدہ کر کے شرک کا فتوا لگا رہے ہو تو کیا ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھی شرک کا فتوا لگاؤ گے؟ چورے بکرے اٹھا کر دیکھو. ارے بولانا چوروں میں کوئی نہیں ہے کوئی کلنا مل مرا کرتے چوروں میں آئے گما بس جدو اللہ ابلی. اور جبکہ ہم نے کہا فرشتوں کو اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو کیا وہ عبادت کر سکتا تھا؟ وہ بھی تعظیم کر دیتا. اب پھر اس پہ آ جاؤ حلال حرام کے حکموں میں ہر شریعتوں میں چینجز ہوا ہے لیکن شرک کے حکموں میں کبھی چینج نہیں ہوا. تو لا محالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام. اعلی حضرت جب مدینہ طیبہ گئے اور خواہش جاری کی یا رسول اللہ اپنے اس غلام پہ گرم فرما کر آپ نے بارہا زیارت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے آج احمد رضا کے دل کی خواہش ہے سرکار حالت بیداری میں دیدار کراؤں. دیدار نہیں ہوا بہت لمبا واقعہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی وہ تو اے لالا دار سنتے ہیں تیرے دن اے بہار سنتے ہیں. تو جب آخری مرتا لکھا کوئی تو پوچھے تیری بات رضا خود سے ستے رضا پھرتے ہیں یہ لکھنا تھا کہ سرکار کا دیدار حالت بیداری میں.
نعرہ رسالت حضرت علامہ امامی صاحب سبحان
اللہ. اور جب اعلان ہوا
کتنا منظر ہوگا, عاشق کا دل اپنے قابو میں نہیں رہا ہوگا. تو امام محمد رضا لکھتے ہیں پیچھے نظر وہ نو بہار, پیچھے نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, لو کیے سر کو لو کیے ہم یقین جہاں. اور ایک جگہ لکھتے ہیں نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو, نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو, مگر سجدے ذرائع داغ ہے اپنی
سر.
اور ایک جگہ کو بیٹھلا کر دیا کہ ایک شو کے دن اگر یہ سجدہ ان کو روا نہیں, ایک شو کے دن اگر یہ سجدہ ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سب کو پکڑ لو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلیم کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام حرام حرام. اور اس پر امام اہل سنت نے اور جب مستقیا لے تحریم سجود تحیا کتاب لی,
اور اس میں یہاں تک دیکھا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں قبر کو سجدہ تو درکنار, قبر کو سجدہ تو درکنار, اگر قبر چھاننا ہے تو اللہ کو سجدہ کرنا بھی رواج. یعنی کہ قبر سامنے ہو تو نماز بھی ہم نہیں پڑھتے. اب یہ شرک کا فتوا مارتے ہیں. اب ان کے گھر کی بات بتاؤں, کل میں نے ان کا چھجڑا بتایا کہ ان کا باپ بڑا باپ ابن تیمیہ, پھر ابن قیم, پھر محمد ابن عبدالواحد نزدی, پھر پوائنٹ آیا اسماعیل دہلوی. اب اسماعیل دہلوی پہ لڑتے ہیں. اب تفصیل نے بتا ہوا میرے پاس سب حوالے الحمدللہ. ان کے 4500 حوالے اعلیٰ حضرت کے در کے غلام کو زبان یاد. اس لیے تو ہم ان کا وہ بندر ہے جہاں کے نائب کبھی چیلنج کرتے ہیں, اگر تو اپنے باپ کی جائے جائے اولاد ہے تو اعلیٰ حضرت کے در کے کتے سے ایک مرتبہ تو ڈبیٹ کر رہے
ہیں.
اور اگر اس محفل میں ذاکر نائک کا کوئی چاہیے تو میرا بیگم ذاکر نائک تک پہنچا دے. تو اپنے بیانوں میں کہتا ہے یا وہ سننا کہنے والے جانوں میں وغیرہ وغیرہ بکواس بہت کیے, تو کہہ دو اگر تیرے میں دمکھوں میں آج نہیں ایک مہینہ دو مہینہ کے بعد تو بولے اس جگہ پر بمبئی میں الگ الگ دیوے لوگ دیتے ہیں, تجھے اپنی موافقت میں اپنے سپورٹ میں 500 کلوں کو بلانا ہو تو بلا لینا, آلہ حضرت کے در کا یہ کتا حاضر ہو جائے. ارے سامنے تو آ, ادھر آپ جا رہے ہنر آدمی ہیں, ادھر آپ جا رہے ہنر آدمی اب ان کا چھجڑا چلا ابن انڈیا کے بعد ابن قیم, پھر محمد ابن عبدالواحد نزدی اور اسماعیل دہلوی جکشن. اب میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا ان کا. مولوی ثناء اللہ احمد سری اپنے فتاوی خانہ میں آپ میں لکھتا ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی ہم بھی نہیں تھے, گرمو کو لکھتے ہم وہ نہیں تھے, اور فتاوی رشیدیا میں رشید احمد ہم وہی لکھتا ہے مولانا اسماعیل گرمو کہیں نہ تھے ہمارے تھے. ارے واہ, اسماعیل دہلوی کی غلامی کا اتنا شب اور نبی کی غلامی سے جانتے ہو. اب اسماعیل دہلوی تک یہ دیوبندی اور اہل حدیث دونوں تھے. پھر اسماعیل دہلوی سے کی دو لائن, وایا ویرمگام
اور وایا ڈھول کا دھندو کا دو الگ الگ ہوں گئے. اہل حدیث کے آج ہم دیوبندیوں کا ذکر نہیں کریں, اہل حدیث پہ چلو. اہل حدیث کا ان کا امام الہند, ان کا مجدد اگر کوئی تھا تو مولوی ثناء اللہ احمد کری.
بتاؤ ثنا یہ دے
یہ اس کا فتاوا تھانا یا دو جلدوں میں. یہ دیکھیں جلد میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کے بعد مولوی نذیر احمد دہلوی دشتی جس کی کتاب ہے معیار الحق, فائل لا اس کا فوٹو لا, مربت کا فوٹو لا, اس کا نہیں سدھی کا سنکھا بھوپا لے گا. ارے فائل میں ہے یار. پھر ان کا ایک زبردست عالم پیدا ہوا جس کو یہ امام ہونا وہ شیخ ہونا کے لقب سے یاد کرتے ہیں, امام اعظم سے بھاگتے ہیں اور دل سے عاشق. ہاں سدھی کا سنکھا بھوپا لے ہی دوا دل سے عاشق تھا. اس کی تاریخ بھی ہم سے سنو. یہ بریلی کا باشندہ اس طرح تھا کہ اس کا ننیہال بریلی میں تھا اور اس کی دریال کنوج میں تھی اور زبردست عالم کا 350 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ کنوج کا باشندہ تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ پوری دنیا میں میری ٹکر کا کوئی عالم نہیں. اب بھوپال کا جو نواب تھا اس نے صدیق حسن خان بھوپالی کو بھوپال کے قاضی القضاۃ یعنی کہ چیف جسٹس مفتی کے حیثیت سے بھوپال میں بلایا. بھوپال میں مسلم آبادی کثرت سے تھی, جائیداد کے طلاق کے نکاح کے بھائیوں بھائیوں کے جھگڑے کے روز مرہ کے مسائل تھے اور سدھی کا سنکھا بھوپالی اس کے فتوے لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا خاندان ہے نواب صاحب کا قریبی ہے تو اس کا کبھی مسئلہ آ گیا تو سدھی کا سنکھا بھوپالی کو نواب صاحب محل میں بلا لیتے تھے. اب پھر اس کا دستور ہو گیا کہ روز رات کو نواب سدھی کا سنکھا بھوپالی نواب صاحب بھوپال کے پاس ان مسائل ان فتووں کے تعلق سے ڈسکس کرنے کے لیے روز محل میں جاتا اور بیگم بھی دیکھتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. اور اتفاق سے ان آخری دنوں میں نواب صاحب کی مردانہ قوت ختم ہو گئی تھی اور نواب صاحب کے پاس جب یہ روز رات کو آتا تھا سدھی کا سنکھا بھوپالی تو بیگم کی اور سدھی کا سنکھا بھوپالی کی آنکھیں چار ہو گئی, الو الو ہونے لگا. اور لائن فٹ ہو گئی دونوں کی اور جب نواب صاحب مانا تو بیگم کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھاؤ تو اپو نے بیٹے جیندو بھاتا تھا اور حکیم نے تجویز کیا. وہ بیگم اس کے گھر میں بیٹھ گئی. کس کے گھر میں؟ سدھی کا سنکھا بھوپالی میں کے گھر میں. اور اس طرح یہ بھوپال کا نواب ہو گیا. جب بیگم سے شادی ہو گئی تو اب بیگم کی چھٹی میں انسانی سے چالو ہو گیا تھا. پوری تاریخ ہے یہ. جب دل پھیر آتی تھے امام اعظم کی گاڑی سے بھاگے تو ایسے دل سے ناسک کو اپنا امام نہیں کرو. امام ہونا وہ شرط ہونا. اب سنو ان کے گھر کی ایک بات بتا دیں. ابھی میں الحمدللہ بھوپال گیا تھا, ان کا گڑھ ہے, اور بھوپال میں بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح کتابیں بتا کر رد کیا اور چیلنج دیا کہ آؤ اگر مناظرہ کرنے تو اگر موبائل بند کرو. اب اسی بات سے دوسرے دن ہم بھوپال سے جب ایئرپورٹ جا رہے تھے چھٹی ہو کر تو راستے میں ایک بہت بڑا مقبرہ آیا. کیا آیا؟ تو میرے جو میزبان تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا مقبرہ ہے. تو میں نے فوراً گاڑی رکوائی, میں نے بولا کہ میرے میں کا انتظام کرو, اور فوراً اس کی تصویر لے لی. ابھی احمد آباد میں پہلے حدیثوں نے ایک تحریک چلائی احمد آباد میں کہ حضرت شاہ عالم بابا کا جو مزار ہے اس کو توڑ لو. تو ہم نے اس کی ضرورت کرا کرا کے تقسیم کی. دیکھو یہ اہل حدیث ولیوں کے مزار کے لیے کہتے ہیں کہ شرک ہے, توڑ دو, زمین کے برابر کر دو, لیکن اپنے مودی کا مزار ایران سے ماربل بنا کر منگایا, ایران سے ماربل منگا کر بنایا. دیکھو اس کی تصویر, ان کے منہ پہ مارو. مدینہ شریف کو کہتے ہیں شلم اکبر, سرکار گنبد حضرہ کو کہتے ہیں دنیا کا بڑا بت, توڑ دینا چاہیے. اور آپ سے کئی سال پہلے انہوں نے گنبد حضرہ کو زمین دوست کرنے کی جو تحریک چلائی تھی, تو ہندوستان سے کروڑوں کی تعداد میں ہم لوگوں نے ٹیلیگرام کروائے تھے, اور آخر میں ترکی نے حملہ کیا تھا. ترکی کی حکومت سنی حکومت ہے, ترکی کی سنی حکومت نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے گنبد حضرہ کی ایک اینٹ بھی گرائی تو ہم پہلا بم تم پہ گرا دیں گے. صرف اس کا نہیں, لاؤ ابن تیمیہ, آپ کو اگر یہ تصویروں کی ضرورت ہو تو ہمارے حنیف بھائی سے لے لینا. حنیف بھائی آپ کا موبائل نمبر دے دو, بولو تو میں وہ لکھ لیں. آپ حنیف بھائی کا موبائل نمبر لکھ لو, حنیف بھائی کو موبائل کریں گے تو آپ کو صدیق حسن کا بھوپالی کا یہ مرغب کا اس کی سمادھی کا فوٹو بھی مل جائے گا. اور ان کا جو اہل حدیث کا مین ابن تیمیہ اس کا بھی مزار انہوں نے بنایا ہے, اس کی تصویر. یہ جھانکی نائک کے منہ پہ مارو کہ دیکھ تیرے باپ کی درگاہ سمادھی, دیکھ تیرے باپ کی. سب نے انہوں نے کہتا ہے کبھی 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 نہ چاہیے, ارے تو کیا کرے گا تیرے باپ کا مزار کو دیکھ. یہ تصویر آپ کا نمبر لکھو, حنیف بھائی کا 9702454691. اس نمبر میں آپ حنیف بھائی کو فون کریں گے تو ابن تیمیہ کے سمادھی کا اور نواب صدیق حسن خان کی سمادھی دونوں کا فوٹو آپ کو مل جائے گا. اور ہم تو آپ کو گزارش کرتے ہیں ایک مرتبہ اس کے پاس چلے جانا. کس کے پاس؟ ہاں ذاکر نائک کی محفل میں پہنچ جانا. اور یہ کہتا ہے نا قبر ہے اس کو زمین نرم کرنی چاہیے, لکھتا ہے حدیث میں ہے یہ, اس کو کہنا تیرے باپ کی درگاہ کا تو مٹکا ہے. اب ان کا حوالہ دیکھو, حدیت المہدی نے حدیت المہدی
دفعہ نمبر 15
ہے نا, دفعہ نمبر کتنا ہے اس میں؟ 15 ہوگا. اب ان کا پھر کھجرا یاد کرو, ہندوستان میں ان کا بڑا باپ مولوی ثناء اللہ احمد شریف, پھر مولوی نذیر احمد دہلوی, پھر نواب صدیق حسن خان بھوپالی, پھر نواب صدیق حسن خان کا بیٹا نور حسن خان بھوپالی, اس نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں, اس کی بھی ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے, ارف الجانی من جنان حری الحادی. دیکھو یہ کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہے, وہ بھی زبردست عالم تھا, اور ایک زبردست ان کا عالم ہوا ہے جن کا نام تھا نواب وحید الجماں حیدرآبادی. نواب وحید الجماں حیدرآبادی نے ایک کتاب لکھی ہے حریت المہدی من الفقہ المحمدی,
پوری کتاب عربی زبان میں. اتنا زبردست عالم تھا کہ وہ اردو میں کتاب لکھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا. اس کی کتاب کا حوالہ لکھنا ہے تو لکھو, نوٹ کرو. یہ نئے نئے حوالے آپ کو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. دیوبندی کا حوالے تو بہت سنے. کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی. لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی. صفحہ نمبر 15. اب دیکھیے عربی کی عمارت ہے, میں پڑھتا ہوں اور ممبر رسول پہ جو علماء کرام ہیں ان کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس عربی عمارت کا ترجمہ کرنے میں میری کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہرگز میرا لحاظ مت کرنا اور آپ مجھے ٹوک دینا, اور اگر ترجمہ صحیح کیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں. اب عبارت ہے اما قبور المؤمنین ولم یامر النبی بے احانتہا بل امر بے زیارتہا والتسلیم علی اصحابہا والدعائے والاستغفار لہو ونہا عن الجلوس علیہا فلو فعل ہذه الافعال التعظیم مثل الطواف والتقبیل او القیام او الانحناء والرکوع والسجود عند قبر النبی او ولیہ وقانا قدہ تحیت لصاحب القبر دون العبادت فیاتم غیر انہ لا یسرک لا یسیر مشرکا ولا کافرا. لکھا ہے کہ اگر اب دیکھو ترجمہ لفظی ترجمہ آپ سنو, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں حضرت مولانا گوس ہے. اور مسلمان کی قبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کی توہین کا حکم نہیں دیا. لم یامر النبی بے احالتہا وہ امرا بے زیارتہا, اور حکم دیا ہے ان قبروں کی زیارت کرنے کا وہ تسلیم و علا اصحابہا اور قبر والوں پہ سلام کرنے کا نبی نے حکم دیا. اب آگے سنو, آگے سنو وہ دعا بول استغفار لہو اور اس قبر والوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. وہ نہا علم ضرور کیا لے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کیا. فلم پارا حاضر افارا افار تعظیم, اور اگر کسی نے برابر بول سے سنا یہ اہل حدیث کا کھڑا بنا کیا کہہ رہا ہے سنو. اگر کسی نے تعظیم کے یہ کام کیے فلو پالا افعال تعظیم مثل طواف, کسی نے قبر کا طواف کیا والتقبیل, یا کسی نے قبر کو چوما والقیام, یا کوئی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑا رہا والانحناء, یا کوئی قبر کے سامنے جھکا وہ رکو ہوا, یا کسی نے قبر کے سامنے رکو کیا یا کسی نے قبر کو سجدہ کیا. کس کی قبر؟ عند قبر نبی او ولی, کسی نبی یا کسی ولی کی قبر کے سامنے یہ کام کیے اس نے. وہ کہنا کردہ تحیت لے صاحب قبر, اور اس کا ارادہ قبر والے کی تعظیم کا تھا, دوسری عبادت ہے عبادت کا ارادہ تھا. بجا سمو تو وہ صرف گنہ گار ہوگا, غیر انہ لا یقیر مشرکن ولا کافرن, تو وہ ہرگز ہرگز مشرک اور کافر نہیں ہوگا. آپ اس کو کہو کہ تیرے امام کا تو فتوا مار, अनिल भाई आप इस तरह के प्रोग्राम शेयर करते हैं कहां गए अनिल भाई? इसमें हमारा मूड खराब होता है क्योंकि हम तो कम का कम से कम 5-6 घंटे बोलने के लिए चाहिए। कितने? 1-1.5 घंटे के बाद तो मेरी बैटरी चार्ज होती है और जैसे बैटरी चार्ज हुई टाइम कर अब नेक्स्ट टाइम किसी हॉल में करना। इतने हवाले हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की 210 किताबें मेरे पास आ गई और इनकी हमने ऐसी ऐसी बातें निकाली है ना कि वो भी सर पड़ गए। अब सुनो अहले हदीस आपके सामने हदीस लेकर आता है हर बात में हदीस 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 और हमें ये ताना देते हैं कि तुम लोग हदीस के मुकाबले में इमाम आजम के कौल को मानते हैं। ठीक है और माजल्ला इतने झूठे और मक्कार हैं वो ये कहते हैं कि माजल्ला माजल्ला इमाम आजम को सिर्फ 17 हदीस से याद थी। कितनी याद थी? आओ हमारे सामने इमाम आजम की फिकह अकबर किताब देखो और इमाम आजम की सवान हयात से हम ये साबित कर सकते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी जिंदगी में 65,000 फतवे लिखे। कितने? 65,000 फतवा इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखे हैं। तो क्या जिसको सिर्फ 17 हदीस आती होगी वो 65,000 फतवे लिख सकते? अब हम इनकी किताबों से 1-2 नहीं 6 करोड़ ऐसी बातें साबित कर सकते हैं कि इन्होंने हदीस के मुकाबले में अपने मौलवी के कौल को अहमियत दी। दूसरी बात हमने कल आपको बताया था कि अहले हदीस और देवबंदी ये एक बाप की औलाद है चचेरे भाई हैं। क्या है? काका मोटा बाप ना। अकीदा दोनों का है सिर्फ इनकी पूर्वी बसाई में नहीं बनती और इनका इख्तलाफ लेकिन अब ये इख्तलाफ चरम सीमा पे पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? इसकी वजह भी हम से सुनो। इसी से 2000 में कक्ष में जलजला आया था मालूम है तो सऊदी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ तकसीम करने के लिए भेजे और अहमदाबाद के फसाद में सऊदी गवर्नमेंट से 210 करोड़ रुपया है तो इनका भाग बटाई में झगड़ा हो गया। आप समझ गए? और हुआ क्या वो भी सुनो। अहले हदीस वालों ने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है अल कौलुल बली फी तहजीर मिन जमात तबलीग और एक किताब लिखी अद्देव बंदिया। इन दोनों किताबों में अहले हदीस वालों ने इन वहाबियों की किताबों से वो हवाले लिखे कि ये लोग अपने मौलियों को जिंदा समझते हैं। समझ गए? और जो काम बरेलवी लोग पहले हदीस वालों ने कहा जो काम बरेलवी लोग अंबिया और औलिया के साथ करते हैं और जो अकीदा बरेलवी लोग अंबिया और औलिया के साथ रखते हैं एकाई बल्कि उससे भी ज्यादा अकीदा ये देवबंदी लोग अपने मौलियों का रखते हैं। इन्होंने ये किताबें सब हवाले उनके पास भेज दिए। अब सऊदी वाले दोनों को निभाते थे एक आदमी की 2 बीवी थी। अब राजा की 2 बीवी थी एक वहाबिया बेगम एक हल्दिया बेगम।
سب بھی آگے تو ان کی بات کو غور سے سنا اور وہاں بھی آ کو بولا ہے دوڑو. اب سب پیسہ وہابیوں کو بند کر کے اب اہل حدیث والوں پاس. اب ہوا کیا ہے معلوم ہے, یہ لوگ پیسے کے پجاری ہیں کیا ہے, اور یہ بھی ہم سینا ٹھوک کر ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنا مذہب بھی بدل دیتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ سب دیوبندی دیوار کود کود کے اہل حدیث کے کمپاؤنڈ میں جا رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ تبلیغ جماعت کی جو کتاب یہ لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں جس کا نام ہے فضائل اعمال, اس کے ناشر نے دو بات آئی تھی. وہ لکھتا ہے کہ میں 35 سال سے تبلیغ جماعت سے منسلک تھا اور فضائل اعمال کو چھاپ رہا تھا, لیکن 35 سال کے بعد اب مجھ پہ حق واضح ہوا ہے لہذا میں تبلیغ جماعت سے توبہ کرتا ہوں. جو مار رہے ہمارے پاس مان نہیں, سنی غریب ہے بیچارا, تقریر کروا نہیں ہے, ہوتے ہیں تو بیچارا سوچتا ہے کیا کرو. حنیف بھائی کو ہم نے کہا حنیف بھائی ہم نظرانہ نہیں لیتے, کہیں نہیں لیتے نظرانہ, آپ فکر مت کرو. یہ ٹرین کی ٹکٹ بھیج رہا تھا 12,000 ایک طرف کی تھی, 12,000 جانے کی, دو آدمی میں اور میرا یہ نائف 44,000 ٹکٹ کرتی تھی. میں نے کہا حنیف بھائی فکر مت کرو, میں میری گاڑی ڈرائیو کر کے آ جاتا, میں 4,500 کلومیٹر گاڑی لے کر آ گیا. ہمارے پاس پیسے کی تو طاقت نہیں, ہمارے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتی. ہمارے پاس محبت رسول اور اس کے رسول کی طاقت. اب یہ اہل حدیث کیا کریں گے معلوم ہے, تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا, یہ بھائی جیسا داڑھی والا نے نمازی نے تو سمجھ تو جائے گا کہ ہے بریلوی. اور ایک بات ہم اسے دھیان رکھنا کہ جو بھی بریلوی ہوگا نا چاہے اس کی چمڑی کالی ہوگی نا لیکن چہرے پہ چمک ہوگی. اور ان کا اہل حدیث والا اگر لندن سے بھی آئے گا نا تو اس کا تھوڑا دیکھو گا نا اپنے کو لگے گا ایسا روگ میں بدل گیا, ڈیمیج بھی کھا گیا, ڈیمیج بھی کھا گیا. ہم آپ کو ایک بات بتا دیں, یاد رکھو دیکھو میں کوئی عالم نہیں, حضرت آپ علماء اوپر آ جاؤ, میں عالم نہیں, میں کوئی عالموں کی نالین اٹھانے والا ہوں. اب عالم آپ سے بات کریں گے نا تو علمی بات کریں گے, آپ کو اوپر سے جائے گی, جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, ٹھیک کر گئی. میں کیا کہتا ہوں, میں بھی آپ کی طرح ایک عوامی سطح کا آدمی ہوں, میں آپ کو سمپل سمپل دلیلیں سکھاؤں گا. اب یہ اہل حدیث کیا کریں گے معلوم ہے, بھائی آپ کا نام کیا ہے حاجی صاحب بولو نا, پیچھے والے پیچھے والے, ہاں کوئی سوال نہیں پوچھے گا. یہ سیراج بھائی جیسا ہمارا ماشاء اللہ کرنا کر سنی جائے گا نا, اب بےچارا بے باری آدمی ہے, علماء اہل سنت سے مفتی اعظم ہند سے اعلیٰ حضرت سے عقیدت محبت ہے تو چہرے پہ نور تو دکھے گا, تو اس کو کیا کہے گا معلوم ہے. دیکھیے آپ ہنسی لوگ ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ 20,000 تراویح پڑھتے ہو, حدیث میں 8,000 تراویح کا تو بولتے, یہ ہمیشہ 4 مسلوں میں بیٹھ کریں گے, ہمیشہ یاد رکھو.
ایک تو کرارے بیس رکعت یا آٹھ رکعت. دوسرا مسئلہ امام کے پیچھے آمین زور سے کہنا یا آہستہ. تیسرا مسئلہ امام کے پیچھے قرات پڑھنی یا نہیں پڑھنی. اور چوتھا مسئلہ رفع یدین. چار مسئلوں میں یہ چاروں مسئلے پوری مسئلے ہیں. اب ہمارے فراز بھائی نے کہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بول لیا تھا کہ تراوی بیس رکعت ہے یا آمین بل جہر نہیں کرنا چاہیے یا قرات گھر پر امام. اب بیچارہ بے پڑی آدمی ہے, اس کا بہت بڑا موڑ ہے, کنسٹرکشن کا کام ہے. اب یہ بیچارے کے پاس اتنا ٹائم کا ہے کہ وہ دارالعلوم میں جا کے پڑھے. ہاں رات کو بھی جایا تھوڑا فرصت ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھتا ہے, اس کو یاد تھا. اس نے ایک حدیث بیان کر دی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں بولنی چاہیے. اب بیچارے کو حدیث بڑی مشکل سے یاد تھی تو فوراً پوچھے گا اس حدیث کا راوی کون ہے. سچی بولو یہ پوچھے گا نا میں نے تو کہا لکھی تھا میں آج کوئی بات آپ کل بتانا. فراز بھائی کو اب تھوڑا شوق ہو گیا, دوسرے دن پھر وہ کتاب پڑا تو بھی بھول گیا تھا کہاں پڑا تھا. پوری کتاب چھانی تو حدیث مل گئی, تو اس میں راوی کا نام ملا. تو دوسرے دن گیا اس کے پاس تھوڑا اکر گیا نا, فراز بھائی بھی تھوڑا من میں آ گیا نا تو کل وہ راوی کا نام پھر کیا ہے حدیث کے راوی کا نام کیا.
اچھا یہ نام ہے یہ راوی تو ضعیف ہے. میں آپ کو بیٹھ کے بتا دوں
اب سراج بھائی کیا کرے گا.
ٹھیک ہے بھائی, بولا بھائی آپ نے جو حدیث بتائی ہے نا وہ حدیث دے گئے اس کا عمل نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
اب ان کے سامنے دوسری دلیل مت کرو.
ان کو ایک سوال پوچھو کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تراوی آٹھ رکعت ہے اور تم فخر کرتے ہو الحمد للہ سعودی میں ہماری حکومت ہے تو تیرے پاس تو وہاں بھی اتنے بچے بھی پڑتے ہیں. رمضان میں رائے تیری جانچ ہوتا ہے بیس ہزار تراوی تو بولے تم ہم کو بیٹھنے دینا پھر اپنے باپ کو تو کہ ان کے سامنے حدیث کی دلیل مت لاؤ. اور دوسرا کیا بول رہے بولو کہ یہ ہندو ساتھی پائی جگڑی ہوئی دور کیجیے یہ شیلم ہے. تو کہنا مکہ مدینہ میں تو ڈانگو کھیلے کیوں ہیں, کہ یہ بات میں کیوں ہے. صحیح بات ہے, تو کیا بولیں گے ہم بیٹھ نہیں کرتے. السلام علیکم. ان کی کتابیں, ان کے فتوے کی کتابیں اور ان کے بھوارے بولتے ہیں نا بھوارے, جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں کوبھار, یہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ یہ کہیں گے کہ ان سے تو ہے نا یہ کماتی بولے کے جو بھر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. ہم دعوے کے ساتھ کہیں گے اور ابھی شادی بھی کریں گے. ہم کمرے کی چار دیوار میں بات نہیں کرتے اور درجے کی چوٹ میں بات کرتے اور کل ہم تقریر کے بعد بیس منٹ میں تیس منٹ بیٹھے تھے اور آج بھی ہم تقریر کے بعد اکیس چیک کے بیٹھے رہیں گے. اگر کوئی مائکا لال حوالہ دیکھنا جائے ہم حوالہ دکھانے کے لیے
تیار ہیں. ہماری رسالہ
اب ان کے دو مسئلے تو حل ہو گئے, چار چار سلسلے کے. اس کو بولنا کہ تو ہے یہ ہنسی صاحب میں بعد میں بات کرنا, پہلے تیرے باپوں کو تو بول, تیرے بڑے ابا کو, تیرے دادا کو, تیرے چاچا کو, تیرے ماموں کو, تیرے خالو کو, وہاں چار مسئلے رکھ کے بیٹھے ہیں نا. آج بھی چار مسئلے ہیں کہ نہیں ہیں وہاں مکہ شریف میں اور رمضان شریف میں. آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں لائٹ دینے کا کتنی رکعت پڑتے ہیں تو ان کو تو بول. یہاں تم ہم سے لڑتے ہو, سعودی کے پیسوں سے ہم چلے جاتے ہو اور ہم کو کچھ نہیں دیتے کیوں کہہ گیا پیسے وہ دیتے سیلفیاں لے کر مجبور ہو گئی اب رہابیہ بیگم کی آتی نے چلا رہی ہے کیونکہ دو گجراتی میں کیا بولتے شوق ہوتی ہے نا ایک چھوڑ کی دو بلیاں ہوتی ہیں نا تو آپس میں لڑائی چالو ہوتی ہے اب بھابیا بیگم بھی آتی نے چلا رہی ہے اب تک تو دونوں ساتھ میں تھے ایک گھر میں ہلتی تھی نا اس کو بھی روٹی ملتی تھی اب اس کو دیسی مرغا ملتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا دال ملتی ہے تو اب اس سے بھی آتی نے چلا رہی لیکن بیجی کر ہی دونوں ایک ہیں ایک مثال دوں مولوی رسی دیوبند جموئی حوالہ لکھو آپ کو ہندی مجھا سے کتاب ملے گی کتاب کا نام ہے فتاوا رسیدیا صفحہ نمبر 597
کہ فتاوا نظریا صرف جیت کا صفحہ نکال کر تیار ہے کب ایک کتاب لکھو فتاوا نظریا ہاں
اور جو صحافی حوالہ دیکھنا چاہے بے دھڑک آئے ہم اس کی چاہے اہلیس ہی آئے گا ہم اس کو دلیل نہیں کریں گے ہم بڑی پیار محبت سے اس کو دکھائیں گے اور سمجھائیں گے ہم جھگڑے کے قائل نہیں ہیں ہمارا تو پیغام محبت کا پیغام ہے اور ہمارا ایک ہمارا غلط ثابت کرو ایک لاکھ روپیہ لو سو جوتے مجھے یہی مارو اور اگر میرا حوالہ غلط ثابت نہیں ہوا تو ہم آپ کو جوتا نہیں ماریں گے بلکہ ہم آپ کو گلے سے لگائیں گے آپ کے ہاتھ سے میں خدا کی قسم آپ کے پاؤں چکیں گے سر تے کہے اہل حدیث اور دل من جیسے تو پاپا اب رسیدے میں دنگوئی کی کتاب تذکرہ فتاوا رسیدیا صفحہ نمبر 597 چھائی کرنے والے ہیں مکتبہ خانوی دیوبند آپ کو ہندی بازار میں ہر وادی کے کتب خانے سے یہ کتاب مل جائے گی اس کی ایک عبارت سنو لفظ بلفظ ہے نقطے کا فرق نہیں آئے گا لکھا ہے جس جگہ جاگ معروف کہ اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں ایسی جگہ اس کبا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب نہ عذاب یعنی ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ ایک گاؤں ہے مثال کے طور پہ بمبئی اور بمبئی میں لوگ کبا کھانا حرام سمجھتے ہیں اور کبا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہیں تو اگر بمبئی میں کوئی آدمی کبا زبا کر کے کھائے گا تو اس کا ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا تو لکھا ہے ثواب ہوگا کبا کھانا یہ کن کا وقوف ہے وہاں بھی ہوگا اب دیوبندیوں کا دکھاؤں دیکھو یہ حوالہ لکھو فتاوا نظریا شائع کرنے والے ہیں اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور شیخ الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلی کے فتاوے کا مجموعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین برا بے موجودہ برا مانے کوا جو پرچلت کوا ہے جو عام طور سے بستیوں میں کوا پایا جاتا ہے کی نسبت آیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہ جائز کیا لکھا ہے سوال بولتا ہے کھانا جائز ہے ضرور بولے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد.
میں کیا لکھا دیکھو دیسی کوا حرام ہے
کیا لکھا
اور اس کا کھانا جائز برابر لکھا نا میں بھی کہتا ہوں برابر لکھا اب آگے اس کے حرام ہونے کی دلیل میں دو صفحے حدیثوں کے دیے حدیث لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوا کون کھائے گا اس کا نام فاسق ہے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوگر اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ کوے کو حرم کے اندر میں بھی مارنا چاہیے یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ دیکھو یہ کہتے ہیں ہم حدیث کیوں نہیں کرتے ہیں اتنی حدیثیں لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ یعنی علماء نے اب کیا بولتے ہیں کوا جب کھانا حرام ہے مثال کے طور پر آدمی کھانا حرام ہے تو سائنس پنکھال کے بڈھے کو کھاؤ وہ بھی حرام برابر 22 سال کے جوان کو کھاؤ اور 2 سال کے بچے کو کھاؤ اب انہوں نے راستہ نکالا دیکھو ہم جو بھی کہتے ہیں دھمکے کی چوٹ پر حوالے کے ساتھ کہہ رہے تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ یہ بڑا کوا تو اٹھتا ہے نہیں کھاتے چھوٹا کوا ہوتا ہے نا وہ بےچارا دانا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے چھوٹا بچہ بولتے ہیں پیتا
بولا بولے نا
بڑا کندوری کھا جاتا ہے تو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ یعنی علماء نے بل اتفاق اس چھوٹے کوے کو جو دانا کھاتا ہے اور جس کو گلاب الزنا کہتے ہیں اسے حکم حرمت سے خارج کر دیا کہ یہ کھا رہا ہے یہ کھاؤ اور فتوا دیا ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے اب ان حدیث والوں کو پوچھو کہ تم کہتے ہو ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور ہم پہ تم یہ الزام لگاتے ہو کہ تم لوگ امام اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہو بے شک ہم امام اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہیں لیکن امام اعظم کا قول الحمدللہ قرآن اور حدیث کے موافق ہوتا ہے اور تم ایک طرح سے تو حدیث بیان کرتے ہو کہ کوا کھانا حرام ہے اور پھر لیتے ہو کہ تمہارے عالموں نے سب نے ساتھ مل کر وہ انہوں نے جماؤ کے میٹنگ کی ہوگی نا کہ یار وہابیوں نے جائز کا فتوا دیا ہے تو یار کاغذ دیکھتی ہوگا نا یار دیکھیے ٹیسٹ فل آئٹم سے ہم لوگ کیوں میرے ملے جا رہے تو چلو نا بڑی ٹائپ کا نہیں کھا سکتے چوٹی ٹائپ کا کھائیں گے لیکن کھائیں گے ضرور سب ان کو کہو کہ حدیث کے سامنے تم نے تمہارے مولویوں کے قول کو اہمیت دی اور حدیث نے جس کمرے کو حرام کیا تھا تم نے اپنے مولویوں کے قول سے اس کمرے کو حلال کر دیا بولو حدیث کے سامنے تم لوگ ٹکراتے ہو یا ہم ٹکراتے اسی ایک دو نہیں اس لیے میرے کو نا احتیاط کرنے کا بہت بتانے کا ہے بہت اب یہ بھی دیوبندیوں کی لائن میں آگے بیٹھ گئے نا بیٹھ گئے ایک اور بات بتا دو اب یہ لوگ کے سامنے آپ کو حدیث پیش کرو دیکھو آپ کو میں پریکٹیکل بتاتا ہوں آپ حدیث ہے مسکا شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی بخاری کی حدیث ہے سچی بولنا ہمارا الحمدللہ اہل حدیثوں کے سامنے ایک مناظرہ 20 یا 25 منٹ میں ختم ہو گیا. کتنے منٹ میں؟ اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ میرے پاس اہل حدیث کی کتابیں نہیں تھی اور میں دیوبند جگہ کتابیں لے کے چلا گیا تھا. اور اتفاق سے میری تقریر سے پہلے 32 مولوی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو یہی 4 مسئلے لے کے بات کرتے تھے. کیا کہ رفع یدین، قراءۃ خلف الامام، 20 رکعت تراویح اور آمین بالجار، یہی 4 مسئلے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ پوری مسائل ہے، اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی آدمی مومن یا کافر، پھر عقیدہ تو صحیح کرو. میں نے کہا، میں نے بولا عقیدہ بات کرو، تو کہتے کہ ہاں کریں گے. ہاں تو عقل کے بات کر رہے ہیں. میں نے بولا اگر ہم بحث کریں گے تو ہمارا حکم بولو، حکم یعنی جج، تو کہا کہ آپ بولو. میں نے بولا ہمارا حکم قرآن اور حدیث. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھیے قرآن کو ایک ہے لیکن حدیث کی تو بہت کتاب ہے، تو حدیث میں کس کتاب کو ہم اہمیت دیں گے؟
تو
تیرے صدقے جان. میں نے بولا آیا پھنس گیا. پھر دوسری ایک بات بتاؤں، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ بولے گا میں نے بولا ذرا آپ یہ بتاؤ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟
ارے اپنا پروف والی کٹھی. ہاں
تو کتنے؟ 17 قسمیں. کتنے؟ 17 قسمیں. تو میں تھوڑا دند میں ہنسا. تو بولے آپ ہنستے کیوں؟ تو میں نے بولا ہنسی نہیں آئے گی تو کیا رونا آئے گا؟ میں نے کہا بولے کیوں؟ میں نے بولا دعویٰ اہل حدیث کا اور حدیث کی قسمیں تک معلوم نہیں. تو بولا 17 ہے. میں نے بولا 17 نہیں ہے. میں نے ایک کام کرو، تمہارے میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، 5 منٹ کا وقفہ کرو. تو مجھے اتنی دیر ایک حوالہ ڈھونڈنا تھا، میرے کو بھی ایک پانا چاہیے تھا. میں نے بولا تم کو 5 منٹ دیتا ہوں، تم آپس میں ڈسکس کر لو اور پھر بتاؤ. بولا ٹھیک ہے ٹھیک. تو وہ ڈسکس کرنے لگے اتنی دیر میں، میں نے ایک حوالہ ڈھونڈ لیا. اب کیونکہ میرے ذہن میں بات نہیں تھی اہل حدیث آنے والے، اور میرے پاس ایک ہی سب کتابیں تھیں، ایک دو کتاب مشکل ہے وہ تیار رکھنا ہے. تو کہتے ہیں 22 قسمیں. کتنی؟ میں نے بولا دیکھو آپ ٹائم نہیں دوں گا، یہ فائنل فگر. بولے فائنل فگر. میں نے کہا ان کے تو خون جل گئے ہوں گے. اہل حدیث کا دعویٰ ہے لیکن ہمارا ایک مشورہ بھی مانو، اگر حدیث میں مہارت حاصل کرنا ہے نا تو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا کی چوکٹ تو چھوڑ دیں. میں نے بولا امام احمد رضا کی بات تو بہت دور کی ہے لیکن امام احمد رضا کے در کے اس کتے نے، میں نے اب یہ کتاب لکھی ہے اقسام حدیث اور اس کے احکام. میں نے کہا امام احمد رضا کی بات تو بہت دور کی ہے بلکہ امام احمد رضا کے در کے اس کتے نے حدیث کی 41 قسمیں بتائی ہیں. کتنی؟ اور کتاب میں نے پڑھا، میں کما قسمیں بتا دی. اب تھوڑے دام ہوئے کہ وہ میں نے بولا بانے مت بنا، بات چھوڑو، خالی مجھے ٹیسٹ کرنا تھا، ٹیسٹ ہوتا پینیسلین کے انجیکشن کا کہ ریئیکشن آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے مجھے بولا ٹھیک ہے. اب ہمیں اب بھی یقین ہو گیا کہ آپ کا صرف اہل حدیث کا دعویٰ ہے، حدیث کی قسمیں آپ کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے. میں نے بولا، میں نے ان کا پورا کھجرا بیان کیا. تو میں نے ان کو پوچھا کہ مولوی محمد محدث جناوتی، جس کا ترجمہ آج کل یہ اہل حدیث والے حاجیوں کو دیتے ہیں، اردو ترجمہ دیتے ہیں، اس کی ریکارڈ بولے وہ ہمارے مجدد تھے اور ان کے جیسا عالم کی بات بولے ان کی بات میں نے یہ کتاب نکال اب غور سے سننا جو بھی یہاں حاضر ہیں ان سے میری گزارش ہے غور سے سننا میں نے بولا کتاب کا نام ہے اہل حدیث میں علماء سے تصدیق کروا لیتا ہوں آپ کو بھروسہ ہے نا علماء پر یار ہاں نہ تو بولو یار اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں لکھنے والے ہیں مولوی محمد محدث جوناگڑھی سائے کرنے والے ہیں مکتبہ الفہیم مئو ناتھ بھنجن یو پی صفحہ 35 اب لکھا ہے تقریر کیا ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں نا اب غور سے سنتا ہے یہ وہ تقلید ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے جسے شرک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جس سے بچنا مسلمان پر اتنا ہی بوجھ ہے جتنا کالی اور بھوانی ماتا کو نہ ماننا سنو ہم لوگوں کو یہ لوگ ہندو کی طرح مشرک سمجھتے ہیں کہ چار امام میں سے کسی امام کی تقلید کرنا اور کالی کا ماتا اور بھوانی ماتا کی پوجا کرنے کے برابر ہے تو اس نے کہا کہ ہاں برابر لکھا ہے کیا کہتا ہے
وہ بلو اللہ بلو کلر کا ہے نا وہ
اتفاق سے میرے پاس امام عبد الوہاب سیلانی کی کتاب طبقات شافعیہ الکبرا ہے حضرت یہ کتاب موجود تھی میں اس کی ضرورت لے آیا ہوں میں نے اس کا یہ صفحہ نکال کر عبارت بتا دی کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے یعنی کہ شافعی تھے اور تمہارا فتویٰ ہے کہ حنفی شافعی حنبلی مالک جتنے بھی تقلید کرنے والے ہیں تو مشرک ہیں تو تمہارے فتوے سے امام بخاری مشرک ہوئے اور تم کہتے ہیں کہ ہماری بحث ہوگی اس میں صرف بخاری شریف کو مانیں گے تو جو امام تمہارے فتوے سے مشرک ہے اس کی روایت کی ہوئی حدیث پہ بھروسہ کیا منہ اتنا ہو گیا تو ایک مولوی خراب ان کی ایک عادت ہے ہمیشہ یاد کر یہ بھی لکھ لو اتنے مکار جھوٹے ہیں کہ اگر دلیل میں کہیں پھنسے گئے ہیں تو فوراً کہیں گے یہ کتاب جھوٹی ہے اب امام عبد الوہاب سیلانی سن ہجری 726 میں پیدا ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے کتنے سال ہوئے تقریباً 650 سال ہو گئے نا تو ایک مولوی خراب بھی کہتا ہے کہ یہ کتاب میں امام عبد الوہاب شیرانی نے جو لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مخلص تھے نا یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے واہ تیرے باپ کی شریعت ہے کیا تیرے من میں آئے وہ سچا تیرے من میں آئے وہ امام بخاری امام شیرانی نے غلط لکھا میں نے کوئی انہوں نے غلط لکھا اس کا کوئی تیرے پاس پروف ہے تو کہتا ہے نا کہ امام عبد الوہاب شیرانی نے جو لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، یہ غلط ہے. تو یہ بات غلط ہونے کا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں وہ بس میں نے بولا برف. ہم مانتے ہیں کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ برابر ہے، چلو یہ کتاب جھوٹی ہے چھوڑ دی. اب نواب صدیق حسن کا بھوپالی کی نکل
حجی امام بخاری کے نال
میں آپ کو بتا دیتا. تو ہمارے پاس استفاد سے نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی کتاب تھی، رہنے دیں میں بتا دینا. اب کتاب آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس حوالہ ہے. نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے آپ کے بھی علوم میں لکھا ہے کہ امام بخاری تھے وہ امام شافعی کے مخالف تھے. تو میں نے کہا امام عبد اللہ شیرانی کا حوالہ بتایا تو تم کہتے ہو کہ یہ حوالہ غلط ہے. سدھی کا شیر کا بھوپالی کا حوالہ
منہ لگتا ہے.
لہذا میرے سنی جنتی بھائیوں، میں آپ کو ایک ہی پیغام دے رہا ہوں، اپنا ایمان بچاؤ. یہ لوگ کتنے گھسناک ہیں معلوم ہے؟ لاؤ تاریخ الخلفاء، یہ کتاب تاریخ الخلفاء اس کی لکھی ہوئی ہے معلوم ہے؟ امام المفسرین حافظ الاحادیث امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی نے 20 مقام ایسے بتائے ہیں. کتنے؟ کہ ان 20 مقام قرآن مجید میں وہ بتائے ہیں کہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوگی، اور ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبہ ثانی میں جو چار خلفاء کا نام لیتے ہیں، ہر خطیب فاروق اعظم کے نام کے آگے یہی بولتا ہے کہ الذی وافق رایہ بالوحی والکتاب، وہ ذات کہ جن کی رائے قرآن اور حدیث کے موافق ہوا کرتی تھی. اب وہ فاروق اعظم کے لیے اہل حدیث کیا لکھتے ہیں وہ بھی دیکھو. حوالہ لکھو، کتاب کا نام طریق محمدی. ارے ان کی ایسی 200 کتابیں ان کی پھیپھڑی پھاڑ ڈالے گی انشاءاللہ. ہم تو کہتے ہیں کہ جھانکی نائک کو آپ کسی طرح سمجھا پٹا کر لے آؤ.
صحیح بول.
اور آزاد میدان میں مولانا کو ہم میں تیار ہوں. طریق محمدی لکھنے والے ہیں مولوی محمد محدث جوناگڑھی، جو ان کا اہل حدیث کا مجدد ہے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اب موٹے موٹے مسائل، چاچا آپ عالم ہیں لیکن مذہبی آدمی جو ہیں، موٹے موٹے مسائل تو آپ کو معلوم ہے نا. موٹے موٹے مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک دن کا نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 17. اور آدمی ریس خارج کرے یا پیشاب کرے تو اس کا وضو رہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب موٹے موٹے مسائل ہوتے نہیں ہوتے. اور اگر کسی نے یہ غلطی کی تو سدے سب واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مسائل علماء کو معلوم ہے نا. یہ باریک باریک مسائل ہے.
અને બરાબર ને
ઓર મોટે મોટે મખાઈ પબ્લિક કો માલુમ હોતા હૈ ને અબ યે અહલે હદીસ અપની કિતાબ મે લિખતે હૈ આઓ સુનો બહોત સે સાફ સાફ મોટે મોટે મખાઈ એસે હૈ કે હઝરત ફારૂક આઝમ ને ઉનમે ગલતી કી ઓર હમારા આપકા ઇત્તેફાક હૈ કે ફિર વાકે ઇન મસાઈલ કે દલાઈલ થે હઝરત ફારૂક બેખબર થે યે હૈ અહલે હદીસ કા મઝહબ इससे भी खतरनाक बात दिखाऊं यही किताब अब सुनो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कह रहे हैं सफा नंबर 62 किताब का नाम तरीके मोहम्मदी लिखा है कि शरीयत इस्लाम में खुद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से बगैर वही इलाही के कुछ फरमाए तो वो भी हुज्जत नहीं यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयूहा अल्लाह फरमाता है कि ये महबूब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते जो भी कहते हैं वो वही होती है जो उनकी तरफ भेजी जाती है और आला हजरत फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा आला हजरत फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम वो जवा जिसको सब कुंकी कुंकी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम और ये वाबड़ा कहता है ये अहले हदीस कहता है गोल गोल क्लास जीरो नंबर है वो 24 नंबर होता है और ये कितना नंबर जीरो नंबर लिखता है कि शरीयत इस्लाम में तो खुद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से कुछ फरमाए तो वो भी हुज्जत नहीं और आगे लिखता है ताजुब है ताजुब है जिस दिन में नबी की राय हुज्जत न हो उस दिन वाले आज एक उम्मती यानी इमाम आजम उस दिन वाले आज उम्मती की राय को दलील और हुज्जत समझने लगे उसका कहने का मतलब ये है ए हनफियो तुम इमाम आजम की राय को हुज्जत समझते हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम में इमाम आजम की राय की तो बात दूर की रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय भी हुज्जत और दलील नहीं तो क्या तेरे बाप की राय चलेगा इब्ने तैमिया की राय पे चलेगा और इनका अकीदा क्या है और बताओ अब थोड़ा मैं अपसेट हो गया क्यों टाइम कम है बताना बोल अब ये बताओ ये ले कल बुला वो लाने अब एक अकेला बताओ सुनो जाके नायक को बोलना कि तेरा बाप क्या लिख गया किताब का नाम है हदीयतुल महदी मिनल फिकह है मोहम्मदी चाचा आप पी लो दूसरे को डिस्टर्ब मत करो लिखना हो तो लिखो हदीयतुल महदी मिनल फिकह मोहम्मदी लिखने वाले हैं नवाब वहीदुल जमा हैदराबादी सफा नंबर कितना है 85
نمبر کیا صفحہ نمبر 85 پیج نمبر 85 عربی میں کتاب ہے اور میں گراہ سے پھر گزارش ہے میں پڑھوں گا اگر کوئی غلطی ہو تو حضرت بلا بھی بروں کو اس میں مت لینا ٹوک دینا پہلے عبادت پڑھتا ہوں بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا بولے ہاں جا ما یبغی لنا ان نجحد نبوۃ الانبیاء الاخرین الذین لم یذکرہم اللہ سبحانہ فی کتابہ وعرف بالتواتر بین قوم ولو کفار انہم کانوا انبیاء صلحاء رام چندر و لکشمن و کرشن جی بین الحنود وہ ذرا کثر بین البرجن کلفیت و بدھا بین اہل چین و جاپان و شکرت و یسابو تھا بین اہل یونان بل یجیب علینا ان نقول آمنا بے جمیع انبیاء ہی و رسول ہی لا نفرق بین احد منہم و نحن لہو مسلمون ونبرهم اما ينسب اليهم اهل الكفر من الشرك والكفر والطغيان. ترجمہ کر کے بتاؤں. لکھتا ہے لہذا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان انبیاء بعد میں آنے والے انبیاء کی نبوت کے بارے میں جھگڑے. وہ انبیاء جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نہیں کیا. جب آپ انبیاء کی تعریف کر رہے ہیں کون انبیاء اس کے نام آئیں گے آگے. اور وہ نبی تواتر سے یعنی کہ پرچلتا سے پہچانے جاتے ہیں قوموں میں چاہے وہ قوم کافروں کی ہو. اور وہ تمام انبیاء وہ تمام لوگ انبیاء تھے اور نیک لوگ تھے جیسے کہ رام چندر لکشمن اور کرشن یہود ہندوؤں میں مشہور ہیں وہ بھی نبی تھے اور نیک تھے. اب سنو اور ذرا کر بین الفرد سے اور ایران میں جو آتش پرست جو لوگ تھے نا وہ جرتنس کو اپنا نبی سمجھتے ہیں اور نقصل اور بدھ کو چین اور جاپان والے اور شکرا کو یونان والے مانتے ہیں. یہ سب نبی تھے نیک لوگ تھے بل یجیب علینا بلکہ ہم پر واجب ہے ان نقول کہ ہم یہ کہیں آمنا بے جمیل انبیاء و رسول ہی کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء و رسول پہ ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی رام کرشن بدھ وغیرہ بھی اللہ کے نبی و رسول تھے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ اہل حدیث ادھر تیرے باپ کیا لکھ گئے ہیں بتاؤ جا کے نائک کو پھر آگے تو دیکھو یار کیا لکھا. اب کیا ہے بھائی ہندوؤں میں پرچلت ہے کہ وہ کرشن بھگوان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ گوپیوں کو چھیڑا کرتے تھے گوپیوں کے کپڑے جو گوپیاں ناتی تھی تو کپڑے لے کے بھاگ جاتا تھا وہ مکھن کی جو ماکھن چور بولتے ہیں بڑا بولے نا تب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایمان لائے تو ہم انبیاء رسول پر لالو بھائی کو بہنا حریف نہیں ہوں ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں. وہ نہ نو لہو مسلم ہوں وہ لب رہو ہوں اور ہم ان نبیوں کو ان نبیوں کو رام کرشن لکشمن کو نہیں ان کی برات ظاہر کرتے ہیں ان کو بے قصور ثابت کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ کافروں نے ان کے طرف شرک کفر اور ان گناہ چوری وغیرہ کی جو باتیں عام کر دی تھی اس سے بھی یہ لوگ پاک تھے.
अब जो इसकी पूजा कर रहे हैं वो खुद कहते हैं कि हमारा भगवान गोपियों के कपड़े लेकर बांध जाता था और ये उसकी खबर कहते हैं ना 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 इस आदमी नहीं था अच्छा आदमी। अब देखो अब निकालो सवाने काश्मी जिल डोम सफा 450 निकाले यहां पर होगी अभी तो और देखना है भाई ऐसा ऐसा ऐसे हाँ अब देखो ये है हदीस ने राम इसको वगैरह का नबी कान है अब देवबंदी भी कोई पीछे रखने वाले नहीं है किताब का नाम है सवाल है काश्मी लिखने वाले हैं मौलवी मुनाजिर आसन गिला नहीं लिखने वाले ये तो काशिम नानोत्री की खबर याद है और लिखने वाला कौन है रईसुल कलम हजरत मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी शाय करने वाले दारुल उलूम देवबंद दारुल उलूम देवबंद ने यह किताब शाय की सफा नंबर 450 लिखते हैं कि हिंदुओं का जो दीन है ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये दीन जाली है खुदा की तरफ से नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ और फिर लिखता है कि क्या अजब है कि जिसको हिंदू साहब अवतार कहते हैं अपने जमाने के नबी या वली या नाइबे नबी हो इस्लाम की तरफ दावाए खुदाई नसारा ने मंसूब कर दिया और बलाई ने अकली व नकली उसके मुखालिफ है ऐसे ही क्या अजीब है कि श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र की तरफ भी ये दावा खुदाई का बदरोग मंसूब कर दिया गया हो फिर आगे लिखता है क्या अजीब है कि श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र भी उन उलूबे मस्कुरा से पाक हो औरों ने उनके जिम्मत ये जना और चोरी की तोहमत लगा दी थी ये भी खबर कर रहा और नबी और वलियों के लिए क्या लिखते हैं कि नबी मासूम नहीं होता नबी गुनाह करते थे नबी भूल जाते थे नबी हमारे जैसे थे नबी ऐसा था जैसे गांव का जोधरी नबी मर के मिट्टी में मिल गया और कुफार और मुश्रिकीन के देवताओं की तारीफ कर रहे बोलो अब तो जागो मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों और कुछ दिखाओ लाओ अजय तुम मैं दूल्हा अब टाइम नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो मैं अभी इस वक्त हवाले दूंगा सब इस किताब में मौजूद है अगर किसी को देखना हो तो घटना खत्म होने के बाद मैं आधे घंटे तक स्टेज पे बैठूंगा आप आके देख सकेंगे इनके हवाले देखो ये किताब इनकी हजियतुल मेहदी के हवाले लिखा है कि खड़े होकर पैसा खड़े होकर खाना पीना मुसाफिर के लिए मकरूह नहीं सफा नंबर 18 खून अगर खून निकल जाए या पीप निकल जाए या के हो जाए तो वजू नहीं टूटता नुजूल लबरा ला है ना ये वो नुजूल लबरा माफ करना ये सब हवाले नुजूल लबरा के ये नुजूल लबरा के हवाले अजयतुल मेदी का हवाले बाद में बताऊंगा अगर वक्त रहेगा तो उसमें भी आदमी को मजा आ जाए ऐसे ऐसे हवाले नमाज में बालिग आदमी कह कहा लगा कर हंसे या औरत को या मर्द को छूने से या बहुत मुबाशरत
کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ مرد عورت کی سرمگا سے اپنی سرمگا ملا دے وے اور وہ نا فور پلے جس کو بولتے ہیں انگریزی میں وہ کرے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھو لکھا ہے عورت کی سرمگا کا بیرونی حصہ انسان کے منہ کی طرح ہے پاک ہے. اب دیکھو سنا دیکھو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے حوالہ ہے اس لیے میں آپ کی معافی چاہوں گا. بڑی عمر والے سفید داڑھی والے چاچاؤں سے اور اگر میری کچھ ماں بہنیں سن رہے ہوں تو ان کی بھی معافی چاہوں گا کہ مجبور ہو کر ہمیں یہ عبارتیں بتانی پڑی. لکھا ہے جانور کی سرمگا میں یا جانور کے پرکھانے کے مقام میں یا مرد کے ساتھ اگرام بازی کی لونا بازی کی تو غسل واجب نہیں ہوتا. اس کو بولو جا کے لائے تو لائے تو کر لے اور سنو مردہ عورت سے جمع کیا. ایک عورت مر گئی اور کوئی خراب آدمی نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کی تو بھی غسل واجب نہیں ہوگا. اب سنو جوان مرد اور جوان عورت ہم بستری کرے یعنی کہ انٹر کورس کرے اور مرد کا آلائی تناسل عورت کی سرمگا کے اندر چلا بھی جائے پورا اور ڈسچارج نہ ہو تو بھی غسل واجب نہیں ہوتا. نزول الابرار صفحہ نمبر 23. کسی عورت نے کسی غیر انسان کا یعنی کسی جانور کا آلے تناسل اپنے سرمگا میں داخل کرایا تو بھی غسل فرض نہیں ہوگا. اب ایک حوالہ ہے نزول الابرار جلد 1 صفحہ 24 نکال 24 نمبر کا حوالہ بھی لکھنے جیسا ہے. اچھا جی نیچے والا حوالہ دیکھو میں پڑھتا ہوں. اگر کسی کنواری لڑکی سے جمع کیا یعنی کہ انٹر کورس کیا اور کنواری لڑکی کی کنوار پٹی نہ ٹوٹی پردہ نہ ٹوٹا تو بھی غسل فرض نہیں ہے. اب سنو کتا اور کتے کا لواف محققین نے اہل حدیث واہ واہ اہل حدیث کے محقق تحقیق کرنے والوں کے نزدیک پاک ہے اور کتے کی کھال کا ڈول اور کتے کی کھال کا مسلح بنا کر اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اب ایک بات اور بتا دو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ حوالہ تو کئی جگہ ملے گا. ماکل اللحم سمجھے یعنی جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے پی سکتے ہیں. یہ حوالہ آپ کو فتاوی نظریہ میں بھی ہے دیکھا یہ فتاوی نظریہ جلد 2 صفحہ 67 نکال فتاوا سنایا سنایا فتاوا سنایا جس دو سفا خرچہ تھی انٹر تو نہیں کوئی دیکھو ہے حضرت سفا سرسٹھ بتاوا کھانا یا ہے. اب سنو یہ سب بھی سنو. اب یہ تعجب کی بات ہندو لوگ گائے کا پیسہ پیتے پیتے کہ نہیں پیتے کیونکہ ان کے دھرم میں پاک ہے. تو آپ تو دیکھنے جیسا منظر ہوگا ایک طرف سے وہ چوٹلی والا پیے گا ایک طرف سے داڑھی والا پیے گا گائے موٹے کی سوال ان کا پیسہ پینا مریض کے لیے ہے مگر بڑی مکروہ چیز ہے کیا جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیٹھا پلاتے ہیں کیا بھائی سے اعتراض ہے؟ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ اب سوال بھائی تو مسلمان ہے, مسلمان عورتوں کرے ہندو کی عورتوں کا کائے وقت فکر کرتا ہے تو تو پوچھتا ہے کہ ہندو لوگ اپنی عورتوں کو گائے کا پیشاب پلاتے تھے, اس کا بھی من ہوا ہوگا نا کہ کیسا ہوگا؟ گائے کولا, کیسا کولا؟ کوکا کولا نہیں, گائے کولا. اب یہ کیمل کولا بھی دیں گے, کیا دیں گے؟ کیمل کولا, کاؤ کولا, کیک کولا. اب سنو جواب کیا دے رہا ہے, بطور دوائی صاحب استعمال کرنا جائز ہے جس کو نفرت ہو وہ لو پیے, لیکن اس کے حلال ہونے کا تو عقیدہ رکھے, ضروری ہے کہ گائے کا پیشاب پا کے عقیدہ رکھو اور موقع ملے تو پیلو. اور ایسا ہی گائے بکری کے پیشاب کے متعلق بھی آیا ہے کہ لا تھا بے بولنگ ماں یو کرو لام ہو, یعنی کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس جانور کا پیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی مرغی کا بھی ٹیسٹ کر لینا, تم کیا کھینچے وہ بھی پوچھ لیے نا. ایسے تو بندے صاحب آپ نے اپنے گھر پہ ایک فنکشن رکھا تھا اور پتیلی میں دودھ رکھا تھا, کتے نے آ کے اس نے منہ ڈالا, اب کیا کرو گے؟ لکھا ہے نزول جلد نمبر 31, کتے اور خنزیر کا جھوٹا بھی مان دے. اب مجھے لگتا ہے کتے کا اور کھنجیر کا جھوٹا پی پی کے ان کی عقلیں برباد ہو گئی ہے, بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے. اور آگے سنو, منی پاکے, اور ایک جگہ تو لکھا ہے کہ منی کو کھانا بھی جائز ہے. اب ان کو یا کوئی کھانے نہیں ملتا ہے, یہ کھاتے ملتے ہیں کیا یار؟ سیکچوئل آئٹم کھاتے ہیں لوگ. دوسرا آگے کیا فتوا دیا تھا کہ ہر وہ جانور کے جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب پینا جائے. اب آگے اس کے دو قدم آگے آئے کہ حلال ہے ہم سب جانور کا پیشاب پینا جائے, اب گدے کا پیو, ریچھ کا پیو, شیر کا پیو, سور کا پیو, پیو پیشاب پیو تم. قرآن کی آیت ہے اور خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اب دوسری اور بات بتاؤ, پینے کی بات تھی نا, اب کھانے کی بات آئی ہے. لکھا ہے کتے کا پیشاب اور پاخانا بھی بنا کے اپنا گھر کے بجائے کتے کا وہ کھاؤ, اپنا تو مت کھانا. دوسرا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کتے نے ٹانگ اونچی کر کے پیشاب کی تو کپڑے دھوئیں گے کہ نہیں دھوئیں گے؟ ان کے تو دھونے کا سوال اچھے نہیں, ان کے ندی تو پاک ہے, گسا ان پہ ہم جائے گا نہ ہم جائے گا تو بھی ہم کر کے کھا جائیں گے. ارے یار کون سی مٹھائی آ گئے یار, وہ کاجو کتری کے بجائے لوگ کتری آ گئے, کاجو کتری ہے لوگ کتری ہے, لوگ کولا پی لیا. لکھا ہے کہ جسم اور کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی اور نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے. ایک حوالہ بتاؤں, ये लोग आदम खोर है क्या है? आदमी को खाना भी जायज लिखा है।
ये अभी जो नया पेज बना है ना,
ये
कंच लगाए, कंच लगाए क्या?
अब एक शरीयत का मसला है कि अगर आदमी 3 दिन तक भूखा है और अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो इधर एक मुर्दा बकरा पड़ा हुआ है, तो शरीयत का हुक्म है कि उसमें से थोड़ा खा ले, कितना, और अपनी जान को। ये लोग क्या कहते हैं कि अगर सफा वाले भी सेवन है ने? ये लोग कहते हैं कि अगर भूख से जान जाने का डर है और कोई हाजिर नहीं है, पता आदमी है और वो आदमी काफिर है, कैसा है? या मुसलमान तो है लेकिन ऐसा मुसलमान है कि उसको कतल का हुक्म है, यानी कि वो जना किया है उसने, तो उसको मार डालो और खा जाओ। लिखा है, हवाला लिखो, इसको जाके लाए तो बता रहेगा तुझको अब क्या खाना है, देवबंदी खाना है कि नजदीक खाना है। लिखा है कि मन दिन तो पड़ा ज्यादा लहू अकलो लहमिन अकलो मुहर्रमे वलो शबे व मन लम यजीद इल्ला आदमियन मुबाहुद्दन का हर भी वो जानिन मोहसिन फलहू कतलहू वाकलहू। ये लोग आदम हो रहे हैं, आदम हो रहे हैं। पहले सुनते थे ना कि शेर आदमखोर हो गया, अब ये बाबरे में से अहले हदीस भी आदमखोर हो गए हैं। संभल के रहना भाई, भूख जो बाकी तुमको ले जाएंगे ना, कुछ मिलेगा नहीं ना, तुमको पका के खा जाएंगे भाई। और अलग अलग को आज क्या पकाया, बोले आज भालू पकाया है, आज क्या पकाया है, आज हिरन पकाया है, रोज अलग अलग वेरायटी पका पका के खाएंगे। अब अहले हदीस को दावा है, हम लोग अहले हदीस माशाल्लाह, हम अहले हदीस पे अमल करते हैं, हदीस पे अमल करते हैं। कितना ग्रेविस है, लिखा है वही तो जमान ने एक बहस छेड़ी है कि क्या कब्रों पर जाकर सलाम करना और ये अकीदा रखना कि कब्रों वाले सुनते हैं या नहीं सुनते, तो ये कबूल करता है। और लिखता है वले जा लिखा तस्वुल मौता भी कबूल है सलाम उजायरी वो कलाम हो वो यार भूना मैं युसलिम अलैहिम व मैं यरूल हूं वो एकता नसूना सीमा बैन हूं व नासुम मिन हूं यसलूना व यकरूल कुराना वो यतजावरूना वो यतलाफूना व यनअमूना व यरबहूना व याकुलूना मिन ثمار الجنه ويشربون من مياهها ويعلمون بأهوال جارهم ويردون سلامهم
الا انهم لا يقدرون على ان يسمعوا اصواتهم او يروا اشخاصهم للاحياء.
کیا وہ لکھتا ہے؟
مختصر بتا دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ یا کسی بھی قبر میں جاتے ہو تو قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے, وہ سلام کرتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے, جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے, ڈھونڈتا ہے, لیکن جو زیارت کے لیے جاتا ہے وہ قبر والے کے سلام کا جواب نہیں سن سکتا, وہ جو قبر میں ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن قبر والا اس کو دیکھتا ہے. یہ اتنا بھی آخر پہ کیا لکھتا ہے؟ کل تو کل کھا رہا قد خالفنا في مسألة شمائل معتزلة الموت شمائل موت المعتزلة وبعض المتخلفين ممن سمى نفسه بأهل الحديث وليس من أهل الحديث. اس مسئلے میں معتزلا نے اختلاف کیا کہ قبر والے نہیں سنتے, اور کچھ اہل حدیث نے بھی مخالفت کی, لیکن میں کہتا ہوں اس کی مخالفت کرنے والا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ حقیقت میں اہل حدیث ہے, اہل حدیث ہے. لہذا میں تمام سنی جنتی بھائیوں سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں, آج کے دور میں چلو بس آخری بات, ابھی میرا پروگرام رکھو نا تو فون نائن کا رکھنا ہے یار, میں سب کا نہیں بولوں گا, میرا پیر کا موقع گرم ہے, 14 گھنٹے کا تو رہتا ہے, میں ایک جگہ سیریل بولا ہوں 14 گھنٹہ الحمد للہ. آپ میں دم کم ہو تو آنا, مفتی اعظم ہے, ان کے در کا کتا کبھی تھکتا نہیں ہے. آخری بات سن لو, مسلک کے اعلیٰ حضرت جو صحیح معنی میں اہل سنت و جماعت کا علم بردار ہے, اس مسلک کے برحق پر مضبوطی و سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور باہویوں سے, دیوبندیوں سے, اہل حدیثوں سے بڑھتے رہو. آج کے دور میں تمام فرائض سے اگر کوئی عام فرد ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال دوست احباب کا ایمان بڑھ جائے. کسی کو وہابی کو سنی بنانے کی کوشش مت کرو, اہل حدیث کو سدھار, وہ ہمارے بہت سے بھائی بندے اہل حدیث کے ساتھ بحث کرنے جاتا, ارے نہیں سمجھے تو جاوے جہنم کی خان میں. ارے حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا کو کیا. ہم کہتے ہیں کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہاں بھی نہ ہونے دینا. اپنا ایمان بچاؤ, اپنے اہل و عیال کا دوست احباب کا ایمان بچاؤ. بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر پختگی کے ساتھ قائم رکھے, اور اس مسئلہ کے برحق پر پختگی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے, اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے